أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی پانچویں مجلس ہے سلسلے کا عنوان معرفت خدا اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ آیت الکرسی پہلی مجلس میں معرفت خدا کے سلسلے میں گفتگو کی گئی یہ کہا گیا کہ معرفت خدا سب سے اعلیٰ چیز ہے اس کی اہمیت ہمارے جانوں سے بھی زیادہ بڑی ہے کیونکہ اگر صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو ہم دنیا اور آخرت کی سعادت پا لیں گے اور اگر نہ ملے تو نہ سعادت دنیا حاصل ہوگی نہ سعادت اخروی دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ایک جو حجت باطن ہے اور ایک جو حجت ظاہر ہے حجت باطن کے طور پہ کہا گیا کہ اللہ نے ہم کو فطرت پر خلق کیا اور ہماری فطرت فطرت توحید ہے ہم فطرت سے اللہ کو ایک مانتے ہیں یہ بات ان قوموں میں کہ جن کے پاس ابھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں آیا جن کے پاس کوئی تمدن سیولائزیشن کا نشان ہی نہیں ہے جنگلوں میں جیتے ہیں ان کے پاس بھی ایک خالق کا تصور موجود ہے یہ انسائیکلوپیڈیا آف ریلیجنز میں 1980s میں لکھا گیا کہ یہ اب پتا چلا ہے کہ یہ فطری عمل ہے اور ان کے پاس بھی ہے کہ جو سیولائزیشن کو نہیں جانتے جن کے پاس ابھی لکھنا پڑھنا بھی نہیں آیا تو یہ آیت قرآنی وہاں پر اشارہ کر رہی ہے بات میں نے گزشتہ نہیں کی تھی اب توضیح دے رہا ہوں ایک فطرت اور دوسرے عقل عقل وہ چیز ہے کہ جو اس سالم فطرت پر انسان کو آگے بڑھاتی ہے اللہ کی پہچان کرتی ہے اور انسان کی زندگی میں راستہ فراہم کرتی ہے اور اس آیت سے استفادہ کیا گیا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ کہ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر اللہ شرک کی نجاست ڈال دیتا ہے جب عقل کام نہیں کرتی تو مادہ غالب ہو جاتا ہے عقل وہ چیز ہے جو مادے کے یلغار کو انسان کے ذہن پر کنٹرول کرتی ہے یہ بات بھی آج بول رہا ہوں انسان پر جب خواہشات کا یلغار ہوتا ہے شدت کے ساتھ تب عقل وہ چیز ہے کہ جو اس کو فزیکل پریشر سے رہا کرتی ہے ایک طریقے کا سیفٹی ویلو ایکٹ کرتی ہے، اگر وہ کام میں نہ لائی جائے تو انسان کی خواہشات، اس کے غرائز اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، فطرت اور عقل۔ ظاہری حجتوں میں یہ بتلایا گیا کہ ہمارے پاس انبیاء کا سلسلہ رہا، رسول آئے، رسولوں کو کچھ کو کتاب دی گئی، ائمہ آئے، سب قوموں میں ائمہ رہے، اس کے بعد پھر علماء نے کام کیا۔ تو یہ پورا سلسلہ رسولوں کا، انبیاء کا، ائمہ کا، علماء کا اور آسمانی کتابوں کا جو مختلف قوموں میں بھیجی گئیں، جس میں آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ تو یہ جب ہم کو باہر سے ملی اور داخل اور باہر کا جب انسجام ہو گیا، دونوں مل گئیں آپس میں، اجتماع ہو گیا، تب جا کر انسان کو پوری طریقے سے معرفت خدا کی طرف نہ فقط حرکت بلکہ تیزی سے حرکت کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر میں بچوں کے لیے مثال دوں، باطنی حجت ایک پیر، ظاہری حجت دوسرا پیر۔ اب جب انسان کو ایک پیر رہے گا تو وہ دوڑ نہیں سکے گا، سکپ کر سکے گا، پھدک سکے گا، لیکن جب دوسرا پیر مل جاتا ہے، راستہ ویسے بھی طے ہو سکتا ہے، ایک پیر سے بھی راستہ طے ہو سکتا ہے، لیکن سرعت تیزی تب ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو انبیاء کے آنے سے، کتابوں کے آنے سے، اللہ کی معرفت کے لیے انسانوں میں باطنی حجت کے ساتھ ظاہری حجت مل کے ان کو دوڑنے کے قابل بنا دیا۔ میں پیروں کی مثال دیا، میں پروں کی بھی مثال دے سکتا ہوں۔ اڑنے کے لیے تسبیح کا لفظ تقریباً وہی معنی میں آتا ہے۔ یہ توانائی عبادتوں کے ذریعے سے، یہ شرعی کام تھا جو انبیاء کے ذریعے سے اور رسولوں اور ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو یہ دو چیزیں بنیاد بن گئیں، اور دوسری مجلس میں ہم نے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت الکرسی کو ہم نے توضیح شروع کی، لفظ اللہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالی، الالہ سے بن کر الف حذف ہو گیا اور اس کے بعد اللہ بن گیا، اور اس کے نتیجے میں عرب جانتے تھے لفظ اللہ ان کے پاس موجود تھا رسول کے آنے سے پہلے، تو خالق کو وہ اللہ کے نام سے جانتے تھے اور اپنے آپ کو خالق کو قبول کرتے ہوئے عبادت کرنا شروع کر دی تھی بتوں کی، یہ کہہ کر کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کریں گے۔ ما نعبدہم الا یقربنا الی اللہ زلفا، قرآن کی آیت، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ اس لیے اللہ لا الہ الا ہو آیا، لوگوں میں دوسرے خداؤں کو تلاش کرنے کی جو خواہش ڈیولپ ہوئی، جو خواہش ڈیولپ ہوئی، اس کی رد میں لا الہ الا ہو آ رہا ہے۔ تو اللہ کے بعد، اس لیے کہ شرک نہ ہو۔ شرک اس چیز کا نام ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ اس سے پہلے کہ انسان کو اپنی خوبیوں کی طرف متوجہ کرے، اپنی پہلی وہ چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ کیسا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ وہ حی ہے اور قیوم ہے، وہ حی ہے اور قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ تیسری مجلس میں ہم نے اس پر روشنی ڈالی، یہ کہتے ہوئے کہ یہاں پر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں حی بھی ہوں، زندہ بھی ہوں، قیوم بھی ہوں، اپنی ذات سے قائم ہوں، تو میری حیات کسی چیز سے حاصل نہیں ہوئی ہے، میری قیومیت میری ذات سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی عنوان سے قیومیت، قائم رہنا بالذات، اللہ کے لیے ام الصفات بنا۔ اللہ کی ہر دوسری صفت جو صفات فعل سے ہوتی ہے، جیسے کہ خالق، رازق، غفور، رحیم، یہ سب کے سب اس ایک صفت سے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو ام الصفات کہا جاتا ہے۔ یہ چیز کو ہم نے پھر آگے بڑھایا کہ اللہ کو کسی طریقے سے کوئی بھی چیز جب ہے اس کی توجہ اس کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے بعد اس کو خستگی آئے اونگنی آئے. ہم کو نیند آتی ہے اونگ آتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ریوائیو کر سکیں. یہ ایسا زندہ ہے یہ ایسا قیوم ہے کہ جس کو کسی چیز سے تھکن محسوس نہیں ہوتی. کسی چیز سے اس کو اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں ایسا ہے کہ جو فقط دے سکتا ہے اور اس کے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہ دنیا کو چلانے میں رکاوٹ ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ رحمت میں رکاوٹ ہے, نہ بخشش میں رکاوٹ ہے, نہ ہدایت میں رکاوٹ ہے. تو نہ کسی شکل سے کوئی صفت میں اونگنی اور نیند کی طرف سے اس کو کوئی زحمت ہونے والی ہے. ایسا خدا ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. اس کی بات کو اسی تیسری مجلس میں لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض پر گفتگو ہوئی. اب جب یہ خدا ایسا ہے تو اب کائنات کی طرف آ رہے ہیں. اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہ حی ہے وہ قیوم ہے, اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض, جو بھی کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ پورے کا پورا اس کا ہے. اس کا اقتدار ہر چیز کو شامل کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ وہ چیز رکھتا ہو تاکہ ہم جیسوں کی نظر اس چیز پر جائے اور وہ مانگنے کے لیے ہم ان کی عبادت کرنے لگیں. یہ ملکیت کامل اور تام کی بات جو ہو رہی ہے, یہ مکمل ملکیت آسمانوں اور زمین کی, یہ پھر اس ذہن سے وہ کیفیت سے انسان کو دور کرنے کے لیے ہے کہ پلٹ کر کہیں نہ سمجھ لینا کہ کسی اور کے پاس کچھ ہے, کسی اور کے پاس کچھ نہیں ہے, سب کچھ میرا ہے, تم بھی میرے ہو. یہ سب کچھ تک ٹھیک تھا, یہ تم بھی میرے ہو جو ہے یہ ذرا کچھ وزن وزن سا نظر آ رہا ہے. مالک سب کچھ تیرا, اور تو نے قرآن میں کہہ دیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا. یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اس کے بعد کہہ رہا ہے تم بھی ہمارے, میں تمہارا اور تم میرے, تم نہیں رہتے ہو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں, تمہاری شہرخ سے زیادہ قریب ہوں, تم تین نہیں ہوتے میں چوتھا ہوتا ہوں. یہ اللہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض کے ذریعے سے انسان کے ذہن کو مادی دنیا پر نظر کرنے میں فقط اللہ کی طاقت نظر آئے. اس لیے ہے یہ, اس لیے ہے کہ دنیا اور کائنات میں فقط اور فقط اللہ ہی نظر آئے. جب سب چیز اس کی ہے تو میں کوئی چیز کو اس کے علاوہ کیسے دیکھوں. یہ بات مولا کے اس کلام میں واضح ہوتی ہے جب کہتے ہیں میں کوئی چیز کی طرف نظر نہیں کرتا مگر اس کے ساتھ اس کے آگے اس کے پیچھے اللہ کو دیکھتا ہوں. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض, جب چیز اس کی ہے. آپ کسی کی کوئی گاڑی دیکھتے ہیں, کسی کا گھر دیکھتے ہیں تو اس کا خیال آتا ہوگا نا. کوئی بھی اچھی چیز, کسی کی بھی, دوست کی, بھائی کی, کسی کی بھی کوئی چیز اگر اچھی ہے جو آپ دیکھتے ہیں تو اس جس کی ہے اس کا بھی تو خیال آتا ہے, نہیں آتا ہے؟ ہم پوری دنیا دیکھ لیتے ہیں مگر اس کا خیال کبھی کبھی آتا ہے کیونکہ ہم کبھی کبھی اس کی سمجھتے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی سمجھتے اور اپنے کو بھی اس کا سمجھتے, اپنا خیال آتا تو وہ یاد آتا, دنیا کی کوئی چیز کا خیال آتا تو وہ یاد آتا, اور اس کی رحمتوں میں ہم اپنے آپ کو اتنا محسوس کرتے, غرق محسوس کرتے کہ اس کے علاوہ ہم کوئی اور اپنے وجود کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہ بناتے, دنیا کو سٹینڈرڈ نہ بناتے, دنیا والوں کو سٹینڈرڈ نہ بناتے, دنیا کو سٹینڈرڈ نہ بناتے, دنیا والوں کو سٹینڈرڈ نہیں بناتے. یہ ہے یہاں پر یہ کیفیت جہاں پر اللہ آ کے کہہ رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ان العزت للہ جمیعا, پوری کی پوری عزت اللہ کے پاس ہے, پوری کی پوری. ان القوت للہ جميعا، پوری کی پوری قوت اللہ کے پاس ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کوئی قوت اور طاقت ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. اب جب آپ گھرتے جا رہے ہیں اس کی عظمتوں سے، چوتھی مجلس میں بات آئی تھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہاں پر کل کی گفتگو کافی تفصیل سے میں نے فزیکل ورلڈ میں کس طریقے سے اللہ شفاعت کا تصور پیش کر رہا ہے اس کی میں نے توضیح کل کی گفتگو میں، کل کی مجلس میں دی تھی کہ جب آپ اس کی ہر چیز ہے کہہ رہے ہیں تو مگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزیں کہ مختلف اسباب ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہم ایک کاز اور ایک ایفیکٹ دیکھتے ہیں، سبب اور مسبب دیکھتے ہیں. اگر پانی کو گرم کیا جاتا ہے تو بخار بن کر اڑ جاتا ہے، یہ گرمی کا ہے، سٹیم آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بھائی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہم بنائیں گے سٹینڈرڈ، اس پر پانی ابلتا ہے، بوائل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم فریزنگ پوائنٹ بھی معین کر لیں گے، ایک سٹینڈرڈ بنا دیں گے بھائی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر یہ فریز ہوتا ہے. تو ٹھنڈک جب پانی کو لگتی ہے تو اس کے نیچرل جو آرڈنری ٹیمپریچر پہ جس طریقے سے وہ ایک سیال چیز ہوتی ہے، لکوڈ ہوتا ہے، وہ فریز ہو جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب اسباب آ گئے ہیں تو یہ اسباب کی حد تک اگر ہم عبادت کر لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں قلم سے ہم لکھتے ہیں ہم قلم کی عبادت کر لیں گے، ہیں ایسے لوگ جو قلم کی عبادت کرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. عام طور پر کائست جو ہندو ہیں وہ قلم کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں بہت، ہر چیز کا ایک وسیلہ بنا لیا. تیزی سے کوئی پانی بہہ رہا ہے اس کی عبادت ندی کی شروع ہو گئی، درخت کوئی بہت بڑا ہو گیا اس کی عبادت شروع ہو گئی، کیونکہ اس کو مستقل دیکھنے لگے اس لیے عبادت کے قابل سمجھنے لگے. جو جو چیز دنیا میں چاہے وہ کتنی بڑی ہو جائے، چاہے وہ مادی شکل میں ہو یا انسانی شکل میں، انبیاء کی صورت میں جناب عیسیٰ کی عبادت اسی بنیاد پر ہو گئی، ان کے معجزوں کو دیکھا تو کہا کہ ان کی عبادت جائز ہے. تو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ان کے پیچھے کوئی کازیشن نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، یہ پورے کے پورے میری طرف سے دیے گئے ہیں، ان میں کوئی مستقل کیفیت نہیں ہے. کسی کے پاس بغیر خدا کے کوئی حرکت کرنے کی گنجائش باقی ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی میں نے کل 2 آیتیں پڑھی تھی جہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ ہم 6 دن میں آسمانوں کو بنایا ہے اور اس کے بعد عرش پر ہم نے اپنے آپ کو قائم کیا. عرش کی بات انشاءاللہ آگے آنے والی مجالس میں. اور یہ جو تم محسوس کر رہے ہو میرے علاوہ تمہارے پاس کوئی بھی شفیع نہیں ہے، اللہ ہی یہاں پر شفیع کہہ رہا ہے اپنے آپ کو. یہ کریشن کی جگہ پر کہہ رہا ہے، بنانے کے وقت کہہ رہا ہے. جب کوئی چیز بنی تو وہ بننا، اس کے بعد اس کا ایک ایک حرکت کرنا، اس کے اندر میں ہوں. پانی اگر بنا ہے تو میں ہوں، پانی اگر ابل رہا ہے اور بخار میں تبدیل ہو رہا ہے تو میں ہوں، فریز ہو رہا ہے، منجمد ہو رہا ہے تو میں ہوں. تم کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی دیکھو تو میں ہوں، یہ سب جگہ پر میں ہوں. اور ایک قرآن کی آئے جہاں اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے ان من شئین الا یسبح بحمدہ، مگر یہ کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے مگر کہ وہ اللہ کی تسبیح کرے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. کوئی ذرہ کائنات کا ایسا نہیں ہے چاہے وہ ایٹم کی حرکت ہو. لوگ جب پہلے سمجھتے تھے ایٹم کو ایک منجمد چیز سمجھتے تھے, اس کی حرکت کو نہیں سمجھ سکتے تھے. اب پتا چلا ہے کہ اس کی حرکت کتنی ہے اور اس کے اندر طاقت حرکت میں کتنی ہے, کیونکہ ظاہری طور پر جمی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں. ہم خود اپنی جگہ ایک چیز محدود نظر آتے ہیں, ایک گھر محدود نظر آتا ہے, جمع ہوا نظر آتا ہے, سیال اور متحرک نظر نہیں آتا, موومنٹ نہیں دکھتا. تو ہم سمجھتے ہر چیز اسی طریقے سے منجمد ہے, فروزن ہے, جب تک کہ ہلکے ہلکے مدت میں اس میں تبدیلی آئے گی. ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے, اور اتنی تیزی کے ساتھ اگر ہمارے میں حرکت نہ ہو, ایک ایک سیکنڈ میں بلینوں اور ٹریلینوں ریاکشنز نہ ہو سپیڈ آف لائٹ کے لیول کے اوپر, تو ہم بھی باقی نہیں رہیں گے. یہ سب میں ہوں, یہ سب میں ہوں, میرا ارادہ ہے. تم نے جو چیز سمجھی تھی اب کچھ کچھ سمجھنے لگے ہو, اب کچھ کچھ سمجھنے لگے ہو. آج ایٹم کی بات تمہیں کچھ سمجھ میں آئی ہے, کچھ 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 سمجھ میں آئی ہے. ابھی تک کئی تھیوریز ہیں جس پہ کام جاری ہے, آج تک کوئی مکمل نتیجہ نہیں آیا ہے, لیکن لوگوں نے کوشش کرنا نہیں چھوڑی, اور اللہ کو یہ کوشش پسند ہے. تو یہ شفاعت کا تصور تکوینی طور پر فزیکل لیول پر کل کی مجلس میں بیان کیا میں نے, کئی باتیں اضافی یہ گفتگو کے دوران ایڈ کی ہیں, جس کے نتیجے میں کل تک کی گفتگو مکمل ہوئی. شفاعت تشریعی یعنی ائمہ کی طرف سے, رسولوں کی طرف سے, علماء کی طرف سے, شہداء کی طرف سے جو شفاعت ہے, وہ شفاعت کو بھی یہ آیت شامل کرتی ہے. وہ عمومی شفاعت جو تکوینی ہے, یہ خاص شفاعت کے جو قیامت کے دن ہم کو نصیب ہوگی. قرآن کی ایک آیت ہے للہ شفاعت جمیعا, قل للہ شفاعت جمیعا, جتنی کی جتنی شفاعت ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. فزیکل سمجھ میں آ گیا, کوئی دنیا میں نہیں ہے کہ مادی دنیا میں کہے کہ میں اپنے سے کوئی لا بنا سکتا ہوں. لا بنانا تو دور کی بات, ہم مادے کو تک بنا نہیں سکتے, نہیں فنا بھی نہیں کر سکتے, ہماری مجبوری یہاں تک ہے. بنانا نہیں فنا کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہمارا اختیار جو ہے کافی محدود ہے. فارسی شعر ہے ایک مشہور, اس کا یہ مصرع ہے, اختیاری زافش ازبی اختیاری بیشتر, کہ مالک تو نے ہم کو ایسا اختیار دیا ہے کہ جو بے اختیاری سے زیادہ کمزور ہے. کہیں غلطی سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت صاحب اختیار ہیں, ہم مادہ بنا نہیں سکتے تو نہیں سکتے, ہم مادے کو فنا بھی نہیں کر سکتے, ہمارے میں وہ طاقت اور قدرت نہیں ہے. تو اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہی شفاعت ہے, تو قرآن میں کچھ جگہوں پر کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوتا ہے جہاں پر نہ دوستی اور نہ شفاعت کام آئے گی. ان آیات کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ شفاعت نام کی چیز ہی قرآن میں نہیں ہے, ہے ہی نہیں. لیکن قرآن کئی اور جگہوں پر صاف طور پر شرائط کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ شفاعت کیوں رہنی چاہیے اور کیوں کر رکھی گئی ہے. روایتوں میں بھی ہے, اور تقریباً 30 الگ الگ جگہوں پر قرآن میں یہ موضوع کو چھیڑا گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے انسان زندگی میں توبہ کرتا ہے, اور زندگی میں جس طریقے سے انسان کی توبہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ جس کی توبہ اس نے نہیں کی یا کم توبہ کی, ویسی توبہ جس طریقے سے توبہ کو کرنا چاہیے انجام نہیں دیا, لیکن ظالمین کا حصہ نہیں رہا, ظالمین میں سے نہیں رہا. میں توضیح دوں گا. قرآن کی آیت ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ, اور ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہے جس کی بات سنی جائے گی. قرآن کی آیت, ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہے جس کو حقیقی دوست بنانا تھا اس کو تو دوست بنایا نہیں، پوری کائنات میں دوستوں کو ڈھونڈتے پھرے یہ سوچ کے کہ ان کی دوستی کام آ جائے گی، ان کی دوستی، ان کی شفاعت، ان کی شفاعت سب کام آ جائے گی، اللہ کرا ویسے دن کے اوپر لے جا رہا ہوں کہ جہاں پر ایسے ظالمین کو کہ میرے علاوہ جو دوسروں کو ڈھونڈتے پھرتے رہے میری طرف توجہ نہیں کیے ان کو میں شفاعت اور دوست نصیب نہیں کروں گا۔ یہ ایک کلیئر کٹ پکچر ہے جو ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ امام موسیٰ بن جعفر سے، ساتویں امام سے، کسی نے آ کر سوال کیا، کہا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالمین میں سے ہم کسی کو شفاعت نہیں کریں گے، اور اے مالک، اے امام، آپ جانتے ہیں کہ جو انسان بڑے گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ گناہ نے کبیرہ پر بھی شفاعت ہوگی؟ یعنی وہ گناہ نے کبیرہ جس کی توبہ دنیا میں نہیں ہوئی ہے لیکن آخرت میں جانے کے بعد اگر شفاعت کی جائے تو وہ شفاعت سبب بنے گی وہ گناہ نے کبیرہ کو بخشے جانے کا۔ امام جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو جب انسان ظلم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے ظلم کیا، میں نے غلطی کی، اور وہ غلطی کا احساس اگر کر لیتا ہے اور اس کی کیفیت توبہ والی ہو جاتی ہے، گرچہ وہ پوری توبہ مکمل نہیں کر سکتا، وہ توبہ والی کیفیت کو ظالمین میں سے نکالا ہے رب نے، اس کی رحمت ویسی ہے کہ وہ جو تم نے اپنے گناہ کو قبول کرتے ہوئے اس سے دوری کا ارادہ کیا لیکن اس کی پوری پابجائی گناہ کی نہیں کی توبہ کے ذریعے سے، اتنا بھی اگر کرو گے تو پھر بھی تمہاری اچھائیوں پر تمہارے برائیوں کو غالب کراؤں گا، بخشوں گا بھی اور بخشواؤں گا بھی۔ صلوات بھیجے بھر محمد۔ لا تنفعہم شفاعۃ الشافعین کی آیت ہے جہاں شفاعت شافعین ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، تو اب آپ اندازہ لگائیے کتنے محروم وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف توبہ کے لیے پلٹنے سے، اور پھر آخر میں شفاعت سے بھی محروم اپنے آپ کو کر لیتے ہیں۔ جس کی طرف میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا، کس چیز نے تمہیں جہنم کی طرف لا دیا، جہنم میں لا دیا، تو کہیں گے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب نماز نہیں پڑھی تو اس کے بعد پھر غریب بھی غریب نظر نہیں آیا، ہم نے مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان، یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب اللہ کو دیکھتا ہے اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے تو اپنی پیٹ کی بھوک کے ساتھ ساتھ دوسرے کی بھی بھوک نظر آنے لگتی ہے۔ یہ رحمت خدا کا نتیجہ ہے، بھوک اپنی سب کو آتی ہے نظر، چھوٹے بچے کو جس کو عقل بھی نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی برابر نہیں کھلی ہیں، اس کو بھی آتی ہے۔ اب تو بڑے ہو گئے ہو، معرفت خدا مل گئی ہے، معرفت جب آ جاتی ہے تو تمہاری بھوک اور دوسرے کی بھوک کو بھی سمجھ لیا کرو، اور نماز سبب بنتی ہے قربت خدا کے ذریعے سے غریب تک اپنے آپ کو پہنچانا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ یہ آیت جو ہمارے اہل بیت کی شان میں نازل ہوتی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ کھانا کھلا دیتے ہیں، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، وہ کہ جو قتل کرنے آیا تھا، جنگ میں پکڑا گیا، اور کب؟ اپنے پر ترجیح دے کے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی محبت میں تمہیں کھلا رہے ہیں۔ نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکر چاہتے ہیں، تم سے کوئی عوض نہیں چاہتے اور زبان سے بھی عوض نہیں مانگتے کہ شکریہ کہہ دو ہماری اس کام کی، تم قدردانی کر لو، وہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اپنے حصے کا دینے والے ہو جاتے ہیں، ہم تو کم از کم دوسرے تک پہنچانے والے تو ہو جائیں۔ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد بڑی مشکل ہے کہ اللہ کے بغیر انصاف ہو سکے۔ جب سب سے بڑا خیر کرنے والے سے ملتے ہوئے خیر کو انسان ٹھکرا دے سکتا ہے، نہ دیکھا اندیکھا کر دے سکتا ہے، وہ دوسرے کا حق کیا دے گا؟ جو اپنے کو ملا ہے اس کا حساب بھی نہیں کر پایا تو وہ دوسرے کی کمی کا حساب کیسے کرے گا؟ جو اپنے کو ملا ہے اس کا ہی حساب نہیں کر پایا، وہ دوسرے کی کمی کا حساب کیا کرے گا؟ وہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی عطا اتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سوائے دینے کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے کیا کرے۔ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت آ جاتی ہے، مولا نے رکوع میں انگوٹھی دے دی۔ دینا 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 اس حد تک کہ رسول پر ایک آیت یہ کہہ کر آ گئی کہ جب کسی نے کچھ سوال کیا، رسول کے پاس کچھ نہیں تھا، رسول نے اپنا کرتا اتارا اپنا قمیص اتارا اور مانگنے والے کو دے دیا، اور رسول کے پاس ایک ہی کرتا اور ایک ہی قمیص تھا۔ وقت نماز ہو گیا، رسول اب جا نہیں رہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید رسول معاذ اللہ نماز کا وقت بھول گئے ہوں۔ بعد میں پتا چلا کہ رسول کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ فقیر آیا تھا اور دے دیے۔ قرآن کی آیت آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ نہ ہی تم اپنے ہاتھوں کو باندھ لو کہ نہ دو، اور نہ ہی ایسا کھول دو کہ بعد میں لوگ تم پر ملامت کریں۔ یعنی دینے سے روکا جا رہا ہے، اے رسول ایسا نہ دے دو کہ تمہارے پاس خود پہننے کے لیے نہ رہے، اتنی عبادت مت کر لو کہ اپنے اوپر مشقت کر لو۔ یہ روکے جانے والے ہو جاتے ہیں، دینے سے روکا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں درمیانی راستہ پسند کرتا ہوں رسول کو مثال بنا کر، ورنہ طبیعتاً وہ بھی دینے کی آرزو ہے کہ جو خود کو بغیر قمیض اور کرتے کے رکھ دے۔ یہ الہی کیفیت جو ہمارے انبیاء رسولوں میں، خصوصاً محمد و آل محمد میں، صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد، دیکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے بے انتہا مہم ہیں۔ اس لیے کہ یہ شخصیتیں دین کو ہمارے پر واضح کرتی ہیں کہ تم بھی ایسے ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم تم پر حجت بنیں گے۔ اللہ ہم کو لا کر بولے گا ہم نے یہ کیا اور تم نے کیا کیا، اور پھر تم بننا کیوں نہیں چاہتے، رکاوٹ کیا ہے، کوئی عقلی دلیل ہے تمہارے پاس ایسی کہ جو ہمارے راستے پر چلنے سے تم کو روک رہی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلنے سے تم کو روک رہی ہے؟ کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی دلیل بنے گی تو وہ اس عنوان سے بنے گی کہ اللہ کی طرف لے جائے، اللہ سے دور کرنے کی سوائے حب نفس کے کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ جب حب اللہ کی عوض حب نفس جگہ لے لیتی ہے، اللہ کی محبت کی جگہ ہم اپنی محبت کرنے لگتے ہیں بغیر یہ احساس کرے کہ ہمارا وجود، یہ کائنات میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ ہماری غذا، یہ سب کے سب ہم کو کسی کے طرف سے عطا کیے گئے ہیں، اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ کسی نے عطا نہیں کیا۔ خدا کو رد کرنے کی کوئی دنیا میں دلیل دیتا ہی نہیں ہے، خدا کو رد. آپ کوئی بھی ایتھیسٹ سے جا کر پوچھ لیجئے دلیل لاؤ خدا کے نہیں وجود کی, کہیں کہتا یہ دلیل لائی نہیں جا سکتی, لا ہی نہیں جا سکتی, مجبوری ہے. وہ لوگ جو پوزیشن لیتے ہیں وہ ایگنوسٹک کا لیتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں لا ادریون, ہم کو پتا نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے. یہ ڈاؤٹ والی بات کرتے ہیں, یقین والی بات نہیں کرتے ہیں. اسی کو بنیاد بناتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں, اگر یہی بنیاد رکھ لو کہ تم اللہ نہیں ہے کی دلیل نہیں لا سکتے, اور اگر وہ ہے تو پھر کیا ہوگا, قیامت کے دن تو پکڑے جاؤ گے, سو پکڑے جاؤ گے, دنیا میں کیسے چلو گے؟ اگر ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے دنیا میں, اس کی عبادت کے ذریعے سے اپنی طبیعت میں توازن لاؤ گے. جب اپنی طبیعت میں توازن آئے گا تو اپنا حق اور غیر کا حق نظر آنے لگے گا, اس میں انصاف کرو گے. جب تم کو باپ بنا دیا جائے گا, فیملی کا ہیڈ بنا دیا جائے گا, تو سب کا دیکھو گے, اس کے بعد اپنا دیکھو گے. جب تمہیں کسی قوم پر لیڈر بنا دیا جائے گا تو پوری قوم کا دیکھو گے کہ پھر اپنا دیکھو گے, اگر اللہ کو رکھتے ہو, نہیں تو ہر چیز میں اپنا دیکھو گے. آج کے لیڈروں کو دیکھنے کے بعد پتا کیا چلتا ہے, اللہ والے ہیں, صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اللہ والے نہیں ہیں شاید, کیونکہ اپنے علاوہ کوئی اور انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اگر یہی شک میں اگر ہوں تو ایسے ہی عمل کریں گے, اور یقین پر ہوں تو اپنا حصہ نکال کے دے دیں گے کہ جیسے حقیقی امام نے دیا تھا, جیسا کہ حقیقی امام نے دیا. کیریکٹر بدل جاتا ہے اللہ کو دیکھنے اور نہیں دیکھنے کے نتیجے میں, اللہ کو پانے اور نہیں پانے کے نتیجے میں, اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور نہیں کرنے کے نتیجے میں. یہ کیریکٹر کو مولڈ کر دیتا ہے, ہلا دیتا ہے, موو کر دیتا ہے. پوری تاریخ میں جنہوں نے بھی محنت اور مشقت کر کر دنیا کو یہاں تک پہنچایا ہے, اس میں اللہ والے کتنے ہیں اور غیر اللہ والے کتنے ہیں, آپ دیکھ لیجئے. اللہ والے کتنے ہیں اور غیر اللہ والے کتنے ہیں, آپ کو ایک جگہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر اللہ کا انکار کر کر کوئی بہت دور گیا ہو. کوئی بھی بہت دور اللہ کا انکار کر کر نہیں گیا, کیونکہ مادے کو سمجھنے کے لیے بھی وہ جو بڑا سا آپ ایک بورڈ اپنے ذہن میں بناتے ہیں, خدا کے بغیر اس کے پیچھے والے پرنسپل سمجھ میں نہیں آتے. حتیٰ اگر مادی تحقیق بھی ہے تو کوئی مادی تحقیق جب تک اعلیٰ نہیں بنتی, جب تک کہ وہ ٹیکنالوجی کے اوپر جا کے ذہنی ایجاد نہ بن جائے, توجہ کا محتاج ہوں, تھوڑی دیر کا وقت لوں گا, جب تک کہ وہ ٹیکنالوجی سے آگے جا کے دماغ کا پروڈکٹ نہ بن جائے. ورنہ یہی ہے کہ جس کے پاس بہترین ٹیکنیکل سپورٹ ہے, بڑے سے بڑے مشینز ہیں, ہیڈرونز ہیں, جو بڑے بڑے یہ مشینیں انفرومیٹرز ہیں, یہ مختلف چیزیں جو بنا رکھی ہیں, اس کے ذریعے سے اگر وہ انالیسس کر کے ہم کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے, اور وہ ٹیکنالوجی کو لانے میں ہزاروں لوگوں کی تحقیقات لگی ہوئی ہیں. لیکن جب آپ جاتے ہیں اور جا کر آئیڈیاز کی دنیا میں رہتے ہیں اور وہاں پر سب خط لے جاتے ہیں, آپ بتائیے کہ نیوٹن ویسے تھے, میں جابر سے لے کر چلتا ہوں, اس سے پہلے میں ایرسٹوٹل کے پاس جاتا ہوں, آپ جاتے جائیے پیچھے, جتنی تحقیقات ہوئی ہیں وہ اللہ کے ماننے والوں نے کی ہے, جو عقلی کیفیت کو قبول کرتے تھے, ایک طاقت کو قبول کرتے تھے. آئنسٹائن, ان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر انہوں نے گفتگو کی ہے ریلیٹیویٹی کے بارے میں, کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تو ایک ایسا پھل تھا جو بہت ہی نیچے لٹکا ہوا تھا, میں نے پلک کر لیا, میں نے حاصل کر لیا. خدا کے بارے میں تصور یہ ہے, جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں کچھ بولیے, گاڈ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بال پر ایک مائکروب ہوگا, اس سے پوچھو کہ آئنسٹائن کے بارے میں کچھ بولو, میرے سر کے بال پہ ایک مائکروب ہوگا، چھوٹا سا بیکٹیریا ہوگا، اس سے پوچھو کہ آئنسٹائن کے بارے میں تم کچھ بتاؤ، تو وہ کیا بتائے گا؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں اس کے بارے میں بولوں؟ کیریکٹر کے بہت اچھے لوگ نہیں رہیں گے، لیکن اللہ کے منکر نہیں ہو پائے، اللہ کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا. اب آپ آئیے، اگر کوئی ایسے ہو جائیں کہ جو اللہ کو دل و جان سے قبول کریں، اور اس کے بعد اس کے قبول کرنے کے نتیجے میں اس سے سوال علم کرتے جائیں، تو ان سے زیادہ ملے گا یا ان سے کم ملے گا؟ جو قبول کر لے کر کوشش کیا اس کو اتنا ملا، جو قبول بھی کیا، عبادت بھی کیا، تڑپا بھی، مانگا بھی، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین، قرآن کی آیت، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر، مگر خالی ایسا علم نہ ہو کہ جو مجھے ضرر پہنچائے، اس ایسا علم جو مجھے صالحین سے، نیک بندوں سے جوڑ دے. تو وہ لوگ جو اللہ کے پاس سے علم مانگتے ہیں، ان کو پتا ہے علم ایک ڈبل ایج سورڈ ہے، کبھی اگر کسی کو مل جائے اس سے غلط فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور صحیح فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین، نیکوں کے ساتھ جوڑ دے، نیکوں کے ساتھ جوڑ دے. یہ نیکی کی طرف علم لے جاتا ہے، جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ملنا ہے مجھے تو وہیں سے ملنا ہے. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہاں پر علم کی گفتگو لا کر چھیڑ رہا ہے. یہاں پر علم کی، کیوں شفاعت کے بعد علم آیا؟ یہاں پر اگر شرعی طور پر دیکھ لیا جائے، کوئی آدمی اگر کسی کے بارے میں شفاعت کرتا ہے دوسرے کے بارے میں، مثال لیجئے کہ کوئی جج ہو یا کوئی طاقتور فرد ہو، جیسا کوئی پریسیڈنٹ ہو، اس کے یہاں پر پارڈن کا پاور ہے، کانسٹیٹیوشنل پاور ہے، دستور ہند، دستور امریکہ، ہر دستور میں ایک پاور دیا جاتا ہے پریروگیٹو کے طور کے اوپر، خصوصی اختیار کے طور کے اوپر، کہ وہ اس کو استعمال کر سکے. اب کسی کو ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ بھئی فلاں فرد یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جنرلی عام طور پر جس کی شفاعت کی جاتی ہے وہ اس آدمی سے جو شفاعت کر رہا ہے زیادہ آشنا ہوتا ہے، شفاعت کرنے والا اس فرد سے زیادہ آشنا ہوتا ہے جس کو شفاعت کے لیے پوچھ رہا ہے. پریسیڈنٹ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، یا کچھ معلوم ہوگا. جو شفاعت کر رہا ہے اس کو زیادہ معلوم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے، مگر انہوں نے یہ جرم کر دیا، وہ دو سال چار سال اندر رہ چکے ہیں، مگر ان کی سابقہ خدمات کے حساب سے دیکھتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ان کو جو ہے بخش دیں، اس قسم کا ہوتا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے، اس کے حساب سے ڈیسیشن لیتے ہیں. اللہ کے سامنے جب شفاعت ہوتی ہے، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے وہ شفاعت کرنے والے کے سامنے جو چیز ہے وہ بھی، اور اس کے پیچھے اور آگے جو چیز ہے وہ بھی. تو وہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس سے زیادہ علم رکھتا ہے. اس سے زیادہ علم رکھتا ہے. قرآن کی آیت ہے جہاں اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ شفاعت نہیں کرتے، شفاعت نہیں دی جاتی مگر ان کو کہ جس کو اذن دیا گیا ہو، جس کو اذن دیا گیا ہو. اور ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ شفاعت نہیں کی جاتی ان کی مگر یہ کہ جس سے اللہ راضی ہو، کیونکہ شفاعت کرنے والے خود اللہ سے خوف کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. یہ آیتیں ہیں کہ جہاں پر شفاعت کرنے والے خود اللہ سے ڈرتے ہیں. جب تک اللہ اس فرد سے راضی نہیں ہوگا تب تک شفاعت نہیں ہوگی. قل للہ شفاعت و جمیعہ کی آیت یہاں پر آ کر فٹ ہوتی ہے. علم جو رکھتا ہے وہ علم تم سے زیادہ ہے, تو منہ کھولنے سے پہلے کہ یہ بندہ قابل شفاعت ہے پہلے میری تصدیق لے لینا. اس لیے کہا ہے یہ لوگ ڈرتے ہیں, یہ لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کے سامنے شفاعت کیسے کریں. تو جب تک اللہ راضی نہیں ہوتا, قرآن اس مفہوم کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ شفاعت کے مفہوم میں بھی خوف خدا کو لا دیا ہے, تاکہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم دنیا میں بغیر خوف کے زندگی گزاریں گے, آخرت میں بھی خوف کی ضرورت نہیں ہے. شفاعت میں خوف خدا چھپا ہوا ہے, بسا ہوا ہے, ممکن ہی نہیں ہے خوف خدا کو ہٹا کر شفاعت کا ہم تصور بھی کر سکیں. یہ کوئی گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے کہ کہیں سے مل جائے, کسی کے رابطے سے بن جائے, نہیں نہیں, ہر جگہ سے لوپ ہولز کو بند کر دیا گیا ہے, تاکہ تم یہ کہیں نہ سمجھنا شفاعت بغیر میری مرضی کے, بغیر میرے اختیار کے کسی سورس سے حاصل ہو جا سکتی ہے. جس طریقے سے فزیکل ورلڈ میں کوئی قانون چلانے والا نہیں ہے سوائے میری مرضی کے, اسی طریقے سے اس میں بھی کوئی شفاعت شرعی طور پر بھی کرنے والا نہیں ہے, نہ فزیکل ورلڈ میں اور نہ ہی شرعی دنیا میں, نہ تکوین میں نہ تشریح میں. شفاعت پوری کی پوری اس کی ہے. صلوات بھیجے بر محمد. میں نے اشارہ کیا تھا کہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھے عرش کے نیچے والے خزانے سے ملی ہے, اور مجھ سے پہلے یہ آیت کو کسی اور رسول کو نہیں دیا گیا. اس سے میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا, یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حقیقت کائنات کے بننے سے پہلے موجود تھی, یہ بلو پرنٹ تھا جس پر کائنات بنائی گئی. ایک ایسا خدا کہ جس کی عبادت سوائے اس کے کسی کی نہیں ہو سکتی, جس کی حیات اور قیومیت باقی ہے, جس کو اونگنی اور نیند نہیں آتی, اس کا دنیا کائنات سب میں اس کا اختیار ہے. یہ بلو پرنٹ بنا, اس بلو پرنٹ پہ یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے. اسی کیفیت کو آگے بڑھاتا جاتا ہے, شفاعت کو علم سے جوڑتا ہے. بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اب تو اس کے علم کی بات کیا, یہ سلسلے میں ہمارے علم کی بات کر رہا ہے. ہمارے علم کی بات کر رہا ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ کے علم کے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے حصے پر یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکیں گے, ان کو علم نہیں مل سکے گا, مگر یہ کہ اللہ کی اجازت ہو. اگر حکمت اور علم کہیں پر بھی گیا ہے تو آزمائش کے لیے ہوگا, رحمت کے عنوان سے نہیں ہوگا. اگر شکر ہے تو رحمت ہے, اگر شکر نہیں ہے تو رحمت نہیں ہے. تو کبھی حکمت اور کبھی علم آپ کو غیر مسلمانوں کے پاس, غیر مومنوں کے پاس, غیر خدا پرستوں کے پاس مل سکتا ہے. یاد رکھنا, اگر وہ خدا کے شاکر بندے ہیں تو ان کو بعنوان رحمت ملا ہے, اگر اس کے علاوہ ان تک پہنچا ہے تو بعنوان مہلت پہنچا ہے. ان کو اگر طاقتور نہیں کرتا تو مومن تو اور بھی کمزور پڑ جائے گا. آج کل کا مومن دوسروں کو دیکھ کر کم از کم غیرت آ جائے, دوسروں کو دیکھ کر کم از کم غیرت آ جائے. تم اپنے آپ سے تو سدھرنے والے نہیں ہو. اگر تم حقیقت کو اپنی دیکھ لیتے تو تم کچھ اور ہی بنائے گئے تھے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ اے جوان مسلمان یہ تو دیکھ تیرے گزشتہ لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دے دیے۔ برٹن رسل کہتا ہے ہزار سال تک اسلام نے ہیومن سیولائزیشن کو لیڈ کیا، یہ اللہ والا آدمی نہیں تھا۔ برٹن رسل ایگنوسٹک تھا اور ڈٹ کے ایگنوسٹک تھا، کرسچینٹی کے خلاف تو اتنا لکھا ہے کہ جس کی حد نہیں۔ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچین اس کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں اس نے کرسچین آئیڈیاز کا مذاق اڑایا ہے اور حق بجانب ہے اڑانے میں، کیونکہ جس طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے کوئی عاقل اس کو صحیح طور پر قبول نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ خود لکھتا ہے کہ ہزار سال تک اسلام نے دنیا کے سیولائزیشن کو لیڈ کیا ہے، کوئی اور سیولائزیشن ہزار سال لیڈ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ آج ویسٹرن سیولائزیشن کی سانس پھولنی شروع ہو چکی ہے، ان کی سڑن کی وہ ہمارے ناکوں تک آ چکی ہے، ان کی کیفیات متغیر ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ وہ دیکھ کر خود اگلا گرا پچھلا ہوشیار کہہ کر اپنے آپ کو حرکت دیں۔ قرآن کی آیت ہے اے رسول مہلت دو کافرین کو، مہلت دو محل الکافرین امہل رویدہ، اے رسول محل مہلت دو، امہل مہلت دو، رویدہ مہلت دو، تین الفاظ ایک ہی آیت میں استعمال کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ مہلت دو۔ اس لیے کہ اگر ان کو مہلت نہیں دیتا تو کاؤنٹر فورس نہ بنتے۔ توجہ کا محتاج ہوں، مالک یہ کیا ہو رہا ہے؟ نعمت ہیں تیری، اغیار کے کاشانوں پر برف گرتی ہے تو بیچارے، ارے ان کے نعمتوں کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کر لو۔ اگر قرآن کی اور ایک آیت ہے، اگر اللہ کو ایک بیلنس رکھنا نہ ہوتا تو ہم اللہ کے نہیں ماننے والوں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھر کے سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہیں۔ یعنی تم کو ہم اتنا ہی چیلنج دے رہے ہیں کہ جتنا تم لے سکتے ہو، وگرنہ ہماری اگر مرضی ہوتی تو ان کو اتنا دیتے کہ وہ چیلنج تم لے بھی نہیں سکتے۔ تو تمہیں فقط حرکت میں لانے کو ان کو طاقتور بنایا جا رہا ہے اگر تم اللہ والے ہونا چاہ رہے ہو، یا ان میں سے ان کی برائیوں کو دیکھ کر کوئی اللہ والا ہونا چاہ رہا ہو۔ اللہ سے ہماری کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، میں پہلے بول چکا ہوں، ہمارے سے اللہ سے کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جن جن قوموں کو اس نے عطا کیا، کسی بنیاد پر عطا کیا، اگر وہ لوگ شاکر رہے، بنی اسرائیل کے بارے میں تذکرہ اسی عنوان سے ہے، انہوں نے توحید کا علم بلند کیا تھا اس لیے ان کو عطا کی گئی تھی عزت، عظمت، نعمت، فوقیت، فضیلت۔ قرآن کی آیتیں ہیں جہاں جہاں پر اسکور نعمت اللہ التی، تم کو وہ نعمتوں کو یاد کرنا ہے کہ اللہ نے جو تم کو عطا کی، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی۔ کیوں؟ توحید کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جہاں پر بت پرستی ہو رہی تھی یہ لوگ توحید کے علم بردار تھے۔ قرآن کی آیتوں میں اگر آپ جناب ابراہیم کے بعد جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یوسف کے بھائی، یہ پورے کیفیات کو اگر آپ متوجہ ہو کر سٹڈی کریں قرآن میں، آپ کو مل جائے گا کہ توحید کس طریقے سے ان کے گھر کی تھی۔ جناب یعقوب پوچھتے ہیں بچوں سے کس کی عبادت کریں گے میرے مرنے کے بعد، کہ بولے آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ کیوں؟ کہ اس سے ہٹ کر خداؤں کا تصور بت بن چکا تھا، کیونکہ باپ سے خدا کو جوڑا جا رہا تھا کہ باپ کا خدا حقیقی الہی تھا جس کا بت نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ کارنامہ تھا، یعنی ڈیفائن کرنا آپ کے خدا سے کی عبادت کریں گے ہم، اور آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے، مطلب کوئی اور خدا کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو وہ آگے بڑھے، اللہ کا نام لے کر ان پر ظلم کیا گیا، فرعونوں نے ظلم کیا، دوسروں نے ظلم کیا، لیکن جب ان کی منزل آئی تو وہ بھی ظلم کرنے لگے۔ تو جب تک وہ مظلوم تھے اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ ظالمین کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک کہ مظلوم تھے اللہ ان کے ساتھ تھا، آج مظلوم ہو گئے یا ظالم۔ تو اگر کسی کو ظلم کے بعد فوقیت مل رہی ہے تو مہلت ہے، ہم بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی مہلت ہے۔ لیکن دوسروں کو دیتا کیوں ہے، ہم کو کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ اگر تم کو دے دیتا، اور ایسا نہیں تھا کہ تم کو نہیں دیا، تم کو دینے کے بعد جب تم نے کفر کیا تب میں نے لے لیا۔ قرآن کی آیتیں الگ الگ طریقے کی ہم کو مل جائیں گی، کسی قوم پر اللہ جو نعمت اس نے ان کو دی ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، جو نعمت اللہ نے کسی قوم کو دی ہے وہ واپس نہیں لیتا، مگر یہ کہ وہ اپنے آپ کو بدل دیں۔ تم نے اپنے آپ کو بدل دیا، میرے نہیں رہے، نتیجے میں تمہاری عظمت کو میں نے ختم کر دیا، دوسروں کو لے آؤں گا۔ اور ایک آیت ہے، کسی قوم کو ہم تبدیل بھی نہیں کریں گے جب تک وہ اپنے آپ میں اندر تبدیلی نہیں لاتے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود کو خیال اپنے حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ کیفیت پہ آج ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، گزشتہ کی کہانیاں ہمارے لیے ہیں، گزشتہ کے قصے ہمارے لیے ہیں، سب کچھ ہمارے لیے حجت بن کے سامنے آ چکا ہے۔ توحید کی عظمت ائمہ نے جس طریقے سے پیش کی ہے، دعاؤں میں آپ دیکھ لیجئے، مولا کے دعاؤں میں، باقی ائمہ کے دعاؤں میں، صحیفہ سجادیہ میں، اور بھی مختلف جگہوں پر جہاں پر ہم کو دعاؤں کے ذخیرے ملتے ہیں، ایک سے ایک طریقے سے خدا سے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے امام۔ پرچم دار بن گئے توحید الہی کے، پرچم دار بن گئے توحید الہی کے، اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلانے والے بن گئے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا فقدان اسی فکر کا ہے، اللہ کے نام پر اللہ کو بلانے والے کہاں ہیں؟ مولا کو اپنے دور میں نہیں مل رہے تھے، رسول کے 20-25 سال بعد گم ہو چکے تھے۔ یہ جو اللہ کے نام پر لوگوں کو بلائیں اللہ کی طرف، اپنے نام پر بلانے والوں کی کمی نہیں ہے، اپنے نام پر بلانے والوں کی کمی نہیں ہے، مقصد خود ہوتے ہیں، نام اللہ کا لیا جاتا ہے، اللہ کو بعنوان ٹریپ استعمال کیا جا رہا ہے، بعنوان گل استعمال کیا جائے، فشنگ ہو رہی ہے، بعنوان ٹریپ استعمال کیا جا رہا ہے، جال بچھانے کے لیے اللہ کا نام دیا جا رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ آج کی زمانے میں پیورلی جس طریقے سے انبیاء نے، رسولوں نے، ائمہ نے توحید پیش کیا صرف اور صرف خدا کے لیے، آج وہ ہمارے زمانے میں نہیں ہے۔ خدا کے لیے جو کام کرتا ہے، پیش کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے اور خود اس کے لیے اجر نہیں لیتا۔ قرآن کی آیت ہے، ایسوں کی بات سننا کہ جو خود ہدایت یافتہ ہیں اور لیکن تمہارے سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ آج کا دور یہ ہو گیا ہے کہ سوال بھی کرتے ہیں اور راستہ وہ دکھاتے ہیں جو اللہ کا نہیں ہے، دنیا کو دنیا کی طرف ڈھکیلتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کے نیک بندوں کے نام سے، نتیجے میں ایمان کم ہوتا جا رہا ہے، کفر بڑھتا جا رہا ہے۔ قرآن کی طرف اور روایت اہل بیت کی طرف توجہ کیجئے، کفر غائب ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کفر کو غائب کرنے کے لیے آیا تھا، ائمہ کفر کو غائب کرنے کے لیے آئے تھے، رسول اور مرسلین کفر کو غائب کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج ہمارے میں کفر اگر دکھ رہا ہے تو ان کی اس کتاب اور اس کتاب کے بعد آنے والی سنت کا انکار ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، ہم خدا کے بارے میں سیریس نہیں ہیں، اس کی عظمت کو دیکھنے کے بعد، ائمہ کار ان کے اللہ کے ساتھ جو رابطہ تھا اس کو دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے کہ ہیں کہ ہم اللہ کی عظمت قبول کرتے ہیں، زبانی طور پر، عقلی طور پر، روحی طور پر نہیں، بات ہمارے زبان سے عقل تک ضرور پہنچی ہے, میں نہیں کہتا عقل تک نہیں پہنچتے, لیکن عقل سے روح کا سفر بہت بہت مہم سفر ہوتا ہے, جہاں پہ انسان اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھے اور محسوس کرے کہ میں اللہ میں ہوں. کیونکہ قرآن کی آیت وہی کہہ رہی ہے, الذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہم میں کوشش کرتے ہیں, ہم میں یعنی ان کو احساس یہ رہتا ہے کہ میں خدا ہی میں ہوں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یقیناً یقیناً ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے. اور راستے میں پورے راستے ہیں, فزیکل لاز بھی ہے, الہی لاز بھی ہے, ریلیجیس لاز بھی اسی میں آتے ہیں اور فزیکل لاز بھی اسی میں آتے ہیں. تو جیسے جیسے ہمارے ریلیجیس لاز کی سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی گئی, ہمارے فزیکل لاز کو سمجھنے کی صلاحیت گھٹتی گئی, تو ہمارے دنیاوی علوم بھی گئے. تو اللہ ہی گیا اور ساتھ میں دنیا بھی گئی, خسرت دنیا وال آخرہ ہم ہو گئے ہیں. ہم مثال بننے کے لائق نہیں ہیں, کوئی ہم کو مثال بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم مثال بننا ہے, تمہیں مثال بننا ہے, تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی. مصرع ہے اقبال کا, مسلمان سے خطاب کر, تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی. ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے, ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے علم کی بھی انتہا نہ ہو, اور علم غرور کی طرف لے جانے کی جگہ کس کی طرف لا لے, محبت کی طرف لا لے. کس کی محبت؟ اللہ اور اس کے بندوں کی محبت, اللہ اور اس کے بندوں کی محبت کی طرف لا لے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں ائمہ کی زندگی میں کہ جس کا علم بڑھتا گیا لوگوں سے محبت بڑھتی گئی. اس لیے تو رسول کو کہتے ہیں نا رحمت للعالمین, اللہ مفت میں لقب نہیں بانٹتا, اللہ مفت میں لقب نہیں بانٹتا, رحمت للعالمین ہے, اس لیے رحمت للعالمین ہے. علم کے درجے پر بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, لیکن نظر لوگوں پر, ماننے والوں پر نہیں ماننے والوں پر, دوستوں پر دشمنوں پر, رحمت للعالمین ہے. اور اسی فرد کی اسی شخصیت کی ہم امت ہیں. اب اس امت میں وہ کیفیت کو باقی کیوں نہیں رکھا گیا جو رسول والی کیفیت تھی, کہ 20-25 سال کے بعد رسول کی رحلت کے مولا اپنے اطراف دیکھ کر کہہ رہے ہیں عینہ صلحاؤکم, تمہارے اچھے کیا ہو گئے. یعنی مولا کو اپنے اطراف وہ چہرے اب نظر نہیں آ رہے ہیں جس کو اب مولا صالحین میں شمار کریں. ہم کو ایسی روایتیں ملتی ہیں جب امام سے کہا جاتا ہے, امام زین العابدین علیہ السلام سے, کہ کوئی در پر آیا ہے کھٹکا مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ آپ کا شیعہ ہے, تو امام اس تیزی سے اٹھ کر حرکت کرتے ہیں کہ دامن ان کا الجھ جاتا ہے, قریب رہتا ہے کہ گر پڑیں. جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں, دیکھ کر چہرہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم شیعہ نہیں ہو, محب کہہ لینا, محب کہہ لینا, اللہ کے اثرات تم پر مرتب ابھی نہیں ہوئے ہیں. ایک نہیں 200 روایتیں آپ کو مل جائیں گی صفات الشیعہ میں, شیخ صدوق کی کتاب ہے, صاف صاف یہ بات ہم کو نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں ہم میں وہ ہم میں نہیں ہے. ہدایت بڑی عجیب چیز کا نام ہے. لگ بھگ 3 سال جناب عیسیٰ نے تبلیغ کی, لگ بھگ 3 سال جو میکزیمم پیریڈ جناب عیسیٰ کی تبلیغ کا بتلاتے ہیں, 1.5 سال سے لگ بھگ 3 سال میکزیمم. ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا, لیکن 12 کو انتخاب کیا کہ جو خاص پیرو تھے, جس کو حواریون کہا جاتا ہے, عربی میں, فارسی میں, اردو میں بھی حواری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ڈسائپلز کہتے ہیں انگریزی میں. جو 12 ڈسائپلز تھے، جب آخری وقت تھا گرفتار ہونے سے پہلے جناب عیسیٰ کا، تو ان کو معجزہ دکھایا گیا، ان کے لیے ایک مائدہ آیا گیا، لایا گیا، جسے سورہ مائدہ بھی ہے، کہ ایک ایسا کھانا کہ جو جنت سے بھیجا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے بعد جو بھی انکار کرے گا اس کو شدید ترین عذاب ہوگا. یہ 12 میں سے ایک خلاف میں گواہی دیتا ہے جناب عیسیٰ کے، یہ کہہ کر کہ یہ وہ ہیں کہ جو غلط کر رہے تھے، جو چنے ہوئے 12 تھے، ان میں سے ایک خلاف میں جاتا ہے، باقی کے 10 ادھر ادھر ہو جاتے ہیں جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. ایک پیٹر رہتے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، 3 مرتبہ انکار کرتے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا ان کو، 3 مرتبہ، یہ آپ کو بائبل میں مل جائے گا، نیو ٹیسٹمنٹ میں مل جائے گا، 3 مرتبہ انکار کرتے ہیں. یہ 12 خصوصی صحابہ ڈسائپلز کا یہ حال ہوا کہ جو مردے کو زندہ کرتے ہوئے جناب عیسیٰ کو دیکھے تھے. ایمان کیسی چیز کا نام ہے، کس شدت کی کوشش کی ضرورت ہے کہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے. اب جب ایسی حالت میں امام حسین کو 72 مل جاتے ہیں تو اب آپ سوچئے، اب آپ سوچئے، جبکہ وہاں پر موت سامنے نہیں تھی، یہاں پر موت سامنے ہے اور امام نے بیعت اٹھا لی ہے. شب عاشور، امام خیموں کے پچھلی طرف جا کر دیکھتے ہیں کہ شاید اگر کوئی ایسی جگہ ہو وہاں پر جہاں سے یہ لوگ صبح حملہ کر سکتے ہیں، کوئی نشیب، کوئی فراس جس کو وہ ڈھال بنا کر حملہ کر سکتے ہیں، تو اکیلے وہاں جاتے ہیں. نافع ابن ہلال ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور امام کے قریب پہنچ کر کہتے ہیں کہ یا امام، آپ اکیلے یہاں تک آ گئے، دشمن ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر حملہ کر دے. امام کہتے ہیں کہ میں نے کل کی جنگ کی تیاری کے خاطر میں یہاں پر آیا اور دیکھنے کے لیے کہ کوئی نشیب اور فراز ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. پلٹ کر نافع سے کہتے ہیں، نافع یہ جو دو پہاڑ ہیں نا، یہاں سے تم کو راستہ آسان ہے، کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے جا کر اپنے آپ کو یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں سے نجات تک پہنچا دینا. کیوں اپنی جان دینا چاہتے ہو؟ پھر سے ایک مرتبہ امام نافع کے ساتھ اکیلے میں بات کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ایسا ہے کہ 20-25-30-40-50 لوگوں کے درمیان کوئی چیز کہی جائے کہ بھائی تم سے میں نے بیعت اٹھا لی، اور آدمی کیونکہ دوسرے نہیں حرکت کر رہے ہیں تو وہ بھی خاموش بیٹھ گیا کہ میں ایسے کیسے حرکت کروں. یہاں پر نافع اکیلے ہیں اور امام ہے، کہتے ہیں کہ جگہ مناسب ہے، یہاں سے اگر تم وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں سے نکل جاؤ تو تمہاری جان بچ جائے گی. کہتے ہیں کہ یا امام، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی، میں نے یہ گھوڑا 1000 درہم میں خریدا. یعنی جتنی ان کی پونجی تھی انہوں نے تلوار میں اور گھوڑے میں لگا دی تاکہ امام کی نصرت کر سکوں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں؟ میں تو پوری اپنی پونجی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ پر میری جان فدا ہو جائے، میری ماں میرے غم میں روئے اگر میں یہ کام کروں. عربوں کے لیے بہت برا تھا کہ کوئی کہے کہ میری ماں کو میں رلا دوں، یعنی میری ماں بھی مجھ سے یہ امید نہیں کرتی. واپس جاتے ہیں جناب زینب کے خیمے میں امام حسین، جناب زینب پوچھتی ہیں، یا امام، اے باجائے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو پوروں کو تو آزما لیا نا؟ امام ایک جملہ کہتے ہیں، اے بہن، میں نے آزما لیا ہے، ان میں سے ہر ایک کے پاس مجھ پر فدا ہونے کی خواہش ایک چھوٹے بچے کی، جو دودھ پیتا بچہ ہو اپنے ماں کی چھاتی سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ لوگ مجھ پر جان فدا کرنے کو آمادہ ہیں. یہ ہمارے امام کے ساتھی تھے، یہ ساتھی تھے تو وہ بیٹا کیسا نہ ہوگا جس کے جاتے وقت امام نے کہا تھا اے مالک ایسے کو بھیج رہا ہوں جو خلقن خلقن اور منطقن تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، جو رفتار میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ قریب ہے، جب میں چاہتا تھا میرے نانا کی یاد میں تو اس فرزند کی طرف دیکھتا تھا تاکہ میری وہ پرانی یاد مجھے واپس آ جائے، ایسے کو بھیج رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب کے سب اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اب ہاشمین کی نوبت آتی ہے، سب سے پہلے علی اکبر کو اجازت ملتی ہے۔ سن کے لحاظ سے بھائیوں میں اکبر سب سے بڑے تھے، عباس سپہ سالار تھے، عباس کو تو آخر تک روکا گیا، لیکن جب جوان آگے آئے تو امام کی نظر اسی نبی والے چہرے پر پڑی اکبر کے، کہا تم جاؤ بیٹا، رخصت ہوتے ہیں خیموں میں، وا اکبرا کی صدا بلند ہوتی ہے، اکبر میدان کی طرف چلتے ہیں، مارے کا شدت کا ہوتا ہے، سو سے زیادہ لائنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اکبر واپس آتے ہیں، بابا اس جنگ کے لباس سے جو گرمی ہو رہی ہے وہ مارے ڈال رہی ہے، اکبر فقط اس لیے آئے تھے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، تھوڑی طاقت اور آ جائے تو اور شدت کا حملہ کروں۔ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، انگوٹی نکالتے ہیں، کہتے بیٹا اسے منہ میں رکھ لینا، جل تمہارے جد تمہیں سیراب کر دیں گے۔ علی اکبر واپس جاتے ہیں، اس کے بعد ملتا ہے 200 سے زیادہ لعینوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا حملہ ہوتا ہے کہ اکبر اپنے ہاتھ گھوڑے کے اطراف ڈال دیتے ہیں، گھوڑا فوج اشقیا میں لے کر آگے بڑھتا ہے، اس بعد جو حملہ ہوتا ہے کہ اکبر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب امام شاہین کے مانند سلام سن کر پہنچتے ہیں، بابا میرا آخری سلام قبول کرنا، تو دیکھتے ہیں کہ ایسی کیفیت میں اکبر ہے کہ بچوں کو پلٹتے ہیں، اے جوانان بنی ہاشم اپنے بھائی کو لے چلو خیمہ گاہ کی طرف، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔